تو سامعین لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں. پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. ہندوستان میں پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری. جمعے کو دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتیں سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئیں. امریکی فوجی امداد کی ضرورت ہے نہ آئی ایم ایف کی مراعات کی. پاکستان کے مشیر خزانہ شوکت ترین کا بیان. ایران میں صدارتی الیکشن کی گہما گہمی. ملک کے مختلف ٹی وی چینلوں پر امیدواروں کی انتخابی مہم. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ہندوستان میں جمعے کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا. ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ملک کے چار بڑے میٹرو شہروں میں جمعے کو ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نئے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں. اس رپورٹ کے مطابق جمعے کو پہلی بار ممبئی میں پیٹرول کی قیمت 102 روپے اور ڈیزل کی قیمت 94 روپے فی لیٹر عبور کر گئی. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے ایک اور بڑے میٹرو شہر چنائی میں بھی پیٹرول کی قیمت پہلی بار 97 روپے فی لیٹر سے زیادہ ہو گئی. ہندوستان کی معروف آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی میں بھی پیٹرول 29 پیسے کے اضافے کے ساتھ 95 روپے 85 پیسے اور ڈیزل 28 پیسے کے اضافے کے ساتھ 86 روپے 75 پیسے فی لیٹر فروخت ہوا. اس رپورٹ کے مطابق کولکاتہ میں دونوں ایندھنوں کی قیمتوں میں 28 پیسے فی لیٹر اضافہ ہوا اور پیٹرول 95 روپے 80 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل 89 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گیا. یاد رہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 4 مئی سے 22 دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا جبکہ 17 دن قیمتیں بڑھی ہوئی سطح پر باقی رہیں. ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد اگرچہ 100,000 سے کم ریکارڈ کی گئی ہے لیکن اموات کی تعداد جمعے کو بھی 3,000 سے زائد بتائی گئی ہے. ہندوستانی وزارت صحت کے جمعے کے اعلان کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا سے 3,403 اموات ریکارڈ کی گئیں. یہ تعداد اگرچہ جمعرات سے کم ہے لیکن اس بات کی تشویش ہے کہ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ اموات تقریباً ایک ہفتے تک 3,000 سے کم ریکارڈ کی گئی تھیں. ہندوستان میں جمعے کو مسلسل چوتھے دن کرونا کے نئے مریضوں کی تعداد 100,000 سے کم ریکارڈ کی گئی. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 91,702 نئے مریضوں کا اندراج ہوا. اس دوران ہندوستان میں 1,34,580 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے. ہندوستان کرونا سے متاثرین کی تعداد 2,92,74,830 ہے جن میں سے 3,63,079 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. 11,21,671 زیر علاج مریض ہیں اور 2,77,90,073 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں. پاکستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں مختلف علاقوں میں کرونا کے 1,303 نئے مریضوں اور 43 اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,874 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں. پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 938,700 37 بتائی گئی ہے، جن میں سے 21,574 افراد دم توڑ چکے ہیں، 43,618 زیر علاج ہیں اور 8,73,543 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ اسے امریکی فوجی امداد کی ضرورت ہے اور نہ ہی آئی ایم ایف سے مراد حاصل کرنے کا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق پاکستان کو، جو ان دنوں وفاقی بجٹ کی تیاری میں مشغول ہے اور آج یہ بجٹ قومی اسمبلی میں پیش بھی کر دیا گیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے حکام انرجی کی قیمتوں اور ٹیکسوں میں اضافے کے لیے حکومت پاکستان پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں، تاہم پاکستان کے مشیر خزانہ نے واضح کر دیا ہے کہ ان کا ملک اس دباؤ کو قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان کے مشیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت، نیز توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ پاکستان کے مشیر خزانہ شوکت تری نے روزنامہ فائنینشل ٹائمز میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد اسلام آباد واشنگٹن کے ساتھ تعاون کے بدلے آئی ایم ایف سے مراد حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کی تاریخ نزدیک آنے کے ساتھ ہی امیدواروں کی انتخابی مہم بھی تیز ہو گئی ہے۔ ایک طرف قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے امیدواروں کو اپنے انتخابی منشور اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے منصوبوں کی تشریح کا برابر موقع دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف سوشل میڈیا پر بھی انتخابی مہم جاری ہے۔ اس کے علاوہ کرونا پروٹوکول کی پابندی کے ساتھ محدود سطح پر عوامی اجتماعات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امیدوار یومیہ پروگرام جمعہ 11 جون کو مقامی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے سے صوبائی ٹی وی چینلوں سے اپنے منشور سے متعلق تشہیرات اور پروپیگنڈا مہم شروع کر رہے ہیں، جبکہ اس پروگرام کو رات میں 10 سے 12 بجے کے درمیان دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ ہمارے نمائندے نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق نامزد صدارتی امیدوار سید امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی نے ایلام، خوزستان، کردستان اور مازندران صوبوں کے ٹی وی چینلوں پر، عبد الناصر ہمتی نے مشرقی آذربائیجان، چار محال بختیاری، سمنان، کرمانشاہ، ہمدان صوبوں کے ٹی وی چینلوں پر، محسن رضائی نے اصفہان، خوراسان شمالی، قزوین اور گیلان صوبوں کے ٹی وی چینلوں پر، سعید جلیلی نے مغربی آذربائیجان، خوراسان جنوبی، سیستان اور بلوچستان اور یزد صوبوں کے ٹی وی چینلوں پر، سید ابراہیم رئیسی نے اردبیل، خوراسان رضوی، فارس اور گلستان صوبوں کے ٹی وی چینلوں پر، محسن مہر علی زادے نے بوشہر، زنجان، کرمان صوبوں کے ٹی وی چینلوں پر، اور ایک اور نامزد صدارتی امیدوار علی رضا زاکانی نے البرز، خلیج فارس، قم و لورستان صوبوں کے ٹی وی چینلوں سے ایران کے مقامی وقت کے مطابق شام 4:30 بجے سے اپنی انتخابی منشور اور عوام کے مسائل حل کرنے کے منصوبوں کی تشریح اور وضاحت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے ٹی وی اور ریڈیو کے سبھی چینلوں پر قرآن اندازی کے ذریعے سبھی صدارتی امیدواروں کو برابر سے تشریحاتی مہم کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدارتی امیدوار اور ان کے طرفدار سوشل میڈیا پر بھی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے دفتر رابطہ عامہ نے اعلان کیا ہے کہ 13ویں صدارتی انتخابات سے متعلق امیدواروں کے درمیان تیسرا ٹی وی مباحثہ 12 جون کو ہوگا۔ اعلان کے مطابق امیدواروں کے تیسرے اور آخری ٹی وی مباحثے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ آئی آر آئی بی کے دفتر رابطہ عامہ کے مطابق اس مباحثے کا موضوع عوامی مسائل اور ان کا حل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ 5 جون کو اور دوسرا مباحثہ 8 جون کو ہوا تھا، جن میں اقتصادی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی معاملات زیر بحث آئے تھے۔ دونوں ٹی وی مباحثے 3 گھنٹے سے زائد عرصے تک جاری رہے اور صدارتی امیدواروں نے مذکورہ موضوعات کے بارے میں اپنے اپنے نظریات بیان کیے اور منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران کے 3 سابق عہدیداروں کے خلاف امریکہ کی پابندیوں کے خاتمے کا ایٹمی معاہدے سے متعلق ویانا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معمول کے مطابق یہ ایک تکنیکی عمل ہے جس کے تحت امریکہ کی وزارت خزانہ اپنے معمول کے جائزے کے مطابق مناسب اقدام عمل میں لاتی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا میں جاری مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کے باوجود بعض مسائل پر اختلافات بدستور جاری ہیں۔ یاد رہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے جمعرات کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکی وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ نے ایران کی سابق حکومت کے 3 اعلی عہدیداروں اور 2 کمپنیوں کے خلاف جو پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں سرگرم رہی ہیں پابندیوں کو ہٹا لیا ہے۔ حکومت امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ویانا مذاکرات کے ذریعے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی دوبارہ شمولیت کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ واشنگٹن نے اس سمجھوتے میں واپسی کے لیے اب تک کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا ہے۔ عالمی اداروں اور تنظیموں میں ایران کے مستقل مندوب نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای کے جانبدارانہ رویے کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے یورپی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ایٹمی ہتھیاروں اور ایران کی ایٹمی تنصیبات میں تخریب کاری پر اختیار کی جانے والی خاموشی نے آئی اے ای کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے اور اس کی ساکھ کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل کی موجودہ رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ سیف گارڈ معاہدے کے تعلق سے ایران کی ایٹمی سرگرمیوں میں کوئی ابہام نہیں پایا جاتا۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ گزشتہ کئی عشروں سے ایران کی ایٹمی پروگرام کو بے بنیاد دعووں کی اساس پر آئی اے ای میں جان بوجھ کر زیر بحث رکھا جا رہا ہے، حالانکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے پرامن اور غیر فوجی مقاصد سے انحراف کے بارے میں ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبا نے اس یونیورسٹی کے داخلی ہال وے میں نصب ملکہ برطانیہ کی تصویر ہٹا دی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق برطانیہ کے محکمہ تعلیم کے اعلی حکام نے ملکہ الزبتھ دوم کی تصویر ہٹائے جانے کو ناشائستہ اقدام قرار دیا ہے۔ تاہم طلبہ کا کہنا ہے کہ یہ تصویر برطانیہ کے سامراجی دور کی نشانی ہے جو توہین آمیز ہے، لہذا اسے اتارنا ہی بہتر ہے۔ دوسری جانب آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلر دینا روز نے کہا ہے کہ ملکہ کی تصویر ہٹانے کا فیصلہ طلبہ نے خود کیا ہے اور اس کا یونیورسٹی انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے طلبہ نے یہ اقدام ایسے وقت میں اٹھایا ہے جب ملکہ برطانیہ آئندہ سال اپنی تاج پوشی کی 70ویں سالگرہ منانے کی تیاری کر رہی ہیں۔ برطانوی کامیڈی رائٹر ایوا ویڈن کا کہنا ہے کہ ملکہ موروثی دولت، ناانصافیوں اور غیر منصفانہ نظام کی نمائندہ ہیں۔ وہ ایسے دور کی علامت ہیں جس میں اہلیت اور میرٹ کا کوئی تصور نہیں تھا، لہذا طلبہ کا یہ اقدام ملکہ کی بے احترامی نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، مارچ 2015 سے یمن میں جنگ جاری ہے اور ہمیشہ یمنی حکومت اور یمنی عوام نے کوشش کی ہے کہ بحران کو پرام طریقے سے حل کیا جائے، اور اس سلسلے میں متعدد مرتبہ مذاکرات بھی ہوئے، لیکن سعودی عرب نے ہمیشہ مذاکرات میں رکاوٹیں پیدا کی، یا اپنی مرضی تھوپنا چاہا یا کوشش کی کہ مذاکرات ناکام رہیں۔ مگر اب سعودی عرب کی جانب سے مذاکرات کی بار بار پیشکش کی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں ہمارے ساتھی علی عباس ازوی نے ٹیلی فون سے تہران میں مقیم ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے گفتگو کی ہے، لیجئے آپ بھی سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کہ سعودی عرب شدید دباؤ میں ہے، اور یہ دباؤ دو تین طرح کا دباؤ ہے۔ ایک دباؤ خود اخلاقی دباؤ ہے کہ جو اس نے ایک عرب ملک، اور وہ بھی غریب عرب ملک پہ حملہ کیا، اور اس حملے کے بعد جس انداز سے 6 برس بیت چکے ہیں، اور 74 ماہ تقریباً جو میں دیکھ رہا تھا کہ 74 منتھ وہ جاریت کو، جو سعودی عرب کے تھنک ٹینکس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، وہ 6 برس اور 74 ہفتوں 74 مہینوں تک پہنچ گئی ہے۔ تو اب ایک داخلی طور پہ بھی دباؤ ہے سعودی عرب پہ کہ ایک عرب ملک پہ اس نے کیوں کیا، اور رائے عامہ بھی اب اگر آپ دیکھیں تو رائے عامہ کی طرف سے بھی میڈیا میں یمنیوں کی مظلومیت کی وجہ سے جو ایک فضا بنی ہے، تو رائے عامہ کا بھی ایک دباؤ ہے۔ تیسرا، میدان جنگ میں بھی اس وقت سعودی عرب شدید مشکلات کا شکار ہے۔ دیکھیں، اب وقت تو یہ کہ کوئی موازنہ نہیں ہے سعودی عرب اور یمن کی فوجی طاقت کا۔ آپ ان 6 برسوں میں دیکھیں کہ سعودی عرب اس وقت خطے میں، بلکہ دنیا کے جو اسلحہ خریدنے والے ممالک ہیں اس میں، وہ دنیا میں ٹاپ کے 5 ممالک میں شامل ہے جس کے پاس دنیا کا جدید ترین ہتھیار موجود ہے۔ پھر اس نے 40-42 ممالک کو بھی اکٹھا کیا، پھر کرائے کے فوجی لے کے آیا۔ یعنی اس جنگ کو جیتنے کے لیے سعودی عرب کو کیا نہیں کرنا پڑا، اس کو اپنی بہت ساری، یعنی میں تو دیکھ رہا تھا کہ، اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس ملک کا، کہ اس ملک کی کابینہ نے ان کے فیصلے کو اور اس ملک کی پارلیمنٹ نے اس ریکویسٹ کو جو سعودی عرب نے اس ملک سے کی تھی، اس کو بری طرح، جسے کہتے ہیں نا، وہ ریجیکٹ کیا، اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ جو سعودی عرب کی اس ملک کے اندر تھی وہ انویسٹمنٹ ضائع ہوئی، اس لحاظ سے کہ یمنیوں کی مظلومیت کام آئی۔ یمنیوں کی مظلومیت جہاں کہیں بھی یمنیوں کی مظلومیت پیش کی گئی تو مخالف یا آپ وہ حلیف جو سعودی عرب کے ہمیشہ سمجھے جاتے تھے وہ میدان میں نہیں رہے ان کے ساتھ۔ تو عوامی دباؤ، داخلی دباؤ، پھر امریکہ میں صدارت کی تبدیلی، اور وہاں سے کوئی انسانی حقوق کے بنیاد پہ کوئی یمن کے بارے میں کوئی نئے نئے بیانات، یہ ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ سعودی عرب اس وقت مجبور ہے کہ اپنے آپ کو۔
لیکن ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب کی طرف سے جو جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جنگ بندی برائے جنگ بندی ہے۔ جو سعودی عرب کی طرف سے ظالمانہ محاصرہ ہے، زمینی، ہوائی، فضائی، ہر طرح سمندری، جیسا کہ میں بھی دیکھ رہا تھا آج کہ 17,000 تو براہ راست بمباری سے جو یمنی شہری ہوئے شہید ہوئے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ 1,00,000 سے زائد یمنی شہری، جس میں بیشتر بچے اور خواتین ہیں، وہ سعودی عرب کے ظالمانہ محاصرے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں اور اپنی جان وہ گنوا بیٹھے ہیں۔ تو ایسے میں محاصرہ ختم کیے بغیر جنگ بندی کی دہائی دینا فریب اور دھوکہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر راشد عباس صاحب،
ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یمن کے اس مظلومانہ جو اس وقت ایک مارکہ جاری ہے، اس کو تو خود یونائیٹڈ نیشن نے 21ویں صدی کے آخری 2 عشروں کا سب سے بڑا المیہ قرار دیا ہے۔ یعنی اب اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تعصب ہے یا نہ، یہ واقعاً آخری 2 عشرے جو گزرے ہیں اس میں کہیں پہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ آپ دیکھیں 17,000، جیسے آپ کہہ رہے ہیں 17,000 تو ڈائریکٹ جو ہے وہ بمباری اور حملوں میں ہوئے، اور جو محاصرے کی وجہ سے وہاں پہ جو وبائیں پھیلی ہیں، وہاں پہ جو بھوک اور افلاس ہے، وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، وہاں پہ جو یمنی عام شہریوں کو جو مشکلات کا سامنا ہے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سب سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور سعودی عرب کا مطالبہ کیا ہے، سعودی عرب نے حملہ کیوں کیا، اس کے پیچھے اس کی ریزنز کیا ہیں، وہ جو بھی سنتا ہے وہ اس موجودہ صدی میں، موجودہ دور میں کون اس کو اہمیت دے گا جی چونکہ ہماری مرضی کا صدر نہیں آ رہا تو ہم نے حملہ کر دیا. یہ کون سی لاجک ہے, یہ کون سا فلسفہ ہے, یہ کس دنیا کی بات ہے؟ یہ کوئی دو قبیلوں کی جنگ تو نہیں ہے کہ آپ اپنے دو قبیلوں کے درمیان اس طرح کی بات کر رہے ہیں. دو ملک ہیں, ایک عرضی سالمیت کا مسئلہ ہے, اقتدار اعلیٰ کا مسئلہ ہے. ایک ایسا ملک یمن جس کو پوری دنیا یونائٹڈ نیشن میں تسلیم کیا جاتا ہے, اس کے اپنے بارڈرز ہیں, اس کی اپنی سرحدیں ہیں, اور آپ اپنے شہر سے بیٹھ کے کہتے ہیں جی چونکہ ہم نے فلاں کو بھیجا اور منصور ہادی کو صدر ہونا چاہیے, اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں. یہ کون سی لاجک ہے
ڈاکٹر راشد صاحب کے؟ سعودی عرب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ وہ یمنی حکومت کی شرائط کو قبول کرے, آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں جو سعودی عرب کا میں نے آپ پہلے بھی عرض کیا نا کہ رائے عامہ کا دباؤ ہے, داخلی دباؤ ہے, انٹرنیشنل پریشر ہے, لیکن میں اس میں ایک چیز اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ بھی کوئی یمنیوں کی محبت میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا. وہ سعودی عرب کو اس دلدل سے نکال کے کسی اور ایشو میں استعمال کرنے کی اس کی خواہش ہے, چونکہ جو خطہ پورے کا پورا اس وقت امریکہ کے ہاتھ سے جا رہا ہے, مقاومت کا بلاک پوری طرح اپنے اس کامیابیوں کو لے کے.
ڈاکٹر صاحب, اگر امریکہ کو استقامتی محاذ سے خوف ہے تو سعودی عرب کی شکست کے بعد تو استقامتی محاذ جو ہے اور زیادہ طاقتور ہوگا؟
نہیں, لیکن اس میں یہ ہو جائے گا کہ ابھی جب تک یہ جنگ جاری ہے تو یہ کامیابی ساری کی ساری مقاومت کے بلاک کے اس میں جا رہی ہے, کریڈٹ میں جا رہی ہے. اگر یہ رک جاتی ہے, ظاہری طور پہ ایک امن ہو جاتا ہے, تو یہ ایشو پس منظر میں چلے جائے گا, دوسرے موضوعات کو سامنے لایا جائے گا. اب تو اس میں سعودی عرب کی جو ساکھ خراب ہوئی ہے, تو یہ صرف سعودی عرب کی ساکھ نہیں ہے, ان 40 ممالک کی ساکھ ہے, وہ عرب نیٹو کی ساکھ اس میں گئی ہے, وہ اسرائیل کی حمایت اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھی, وہ برطانیہ اور امریکہ اور فرانس, یہ سارے کے سارے اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ شامل تھے. تو یہ سب کی شکست ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کسی طریقے سے ایک دفعہ اس کو روک کے اور پھر یہ نئے پلان کے ساتھ آئیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گی تو مقاومت کے بلاک کے خلاف ان کا کچھ نہیں ہوگا, لیکن ابھی یہ شکست اتنی واضح ہو چکی ہے, اور اس کے کئی جو دوسرے پہلو ہیں جو ہیومن رائٹس کے عنوان سے جو عام لوگوں کو جو محسوس کرتے ہیں, وہ اس عنوان سے اتنی واضح ہو گئی ہے کہ اب سعودی عرب کے لیے یا اس کے حامیوں کے لیے اس کو جاری رکھنا مشکل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جنگیں بنیادی طور پہ عزم اور حوصلے سے لڑی جاتی ہیں. اب سعودی عرب کس عزم اور حوصلے کے ساتھ لڑے؟ نہ اس کی سرزمین ہے, نہ اس کا کوئی اس طرح کا کوئی ایسا انٹرسٹ ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ اپنی پوری قوم کو اس کے لیے کھڑا کر دے. وہ تو اس وقت جسٹ اپنے سرمایہ کی بنیاد پہ یہ جنگ لڑ رہا ہے, اور وہ سرمایہ تیزی سے یعنی اقتصادی دباؤ میں بھی ہے. اگر آپ اس زاویے سے بھی دیکھیں تو امریکہ کی, امریکی تھنک ٹینک کی, امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے, وہ ایک اور پلان لے کے آنا چاہ رہی ہے. وہ اس کا دیکھیں نا, جو بائیڈن اس وقت چائنا کی بات کر رہا ہے کہ میرا سب سے بڑا مخالف جو ہے وہ چائنا ہے, وہ اس خطے کے اندر اپنی بعض چیزوں کو کم کر کے کسی اور طرف اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہے. لیکن نتیجہ بہرحال یہی ہے کہ امریکہ کبھی بھی اس خطے کو مقاومت کے بلاک کے لیے ایک ایزی نہیں چھوڑنا چاہ رہا. وہ سعودی عرب سے اور سعودی اتحاد سے, اس جارے اتحاد سے کوئی اور کام بھی لے گا, لیکن اس وقت ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے. اس لیے کبھی عمان کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں, اور کبھی سویڈن میں جاتے ہیں, کبھی کویت میں جاتے ہیں.
جی ہاں سامعین, ابھی آپ سیاسی گفتگو سماعت فرما رہے تھے, اب لیجیے اب سیاسی تبصرہ سماعت فرمائیے. بحرین میں ایک اور سیاسی قیدی کی شہادت کے ساتھ سیاسی قیدیوں کے خلاف جاری آل خلیفہ حکومت کے اقدامات پر بحرینی عوام سراپا احتجاج ہے. آل خلیفہ حکومت کی جیل میں سیاسی قیدی حسین برکات کی شہادت واقع ہوئی ہے. بحرین کی وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حسین برکات کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز دریافت کرنے کے 48 گھنٹے بعد فوت ہو گیا. بحرین کی وزارت داخلہ نے اس سیاسی قیدی کو لگائی جانے والی کورونا ویکسین کے نام کا اپنے بیان میں کوئی ذکر نہیں کیا ہے. حسین برکات کی شہادت باعث بنی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سیاسی قیدیوں کے خلاف آل خلیفہ حکومت کے تشدد کو لے کر رائے عامہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی, اور بحرینی عوام آل خلیفہ حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے. بحرین میں عوامی احتجاجات کے آغاز سے لے کر اب تک آل خلیفہ حکومت نے سرگرم سیاسی رہنماؤں اور سیاسی کارکنوں اور پرامن احتجاج کرنے والے شہریوں کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. بحرین کے حکام نے ابھی تک اس ملک کے سیاسی اور مذہبی سرگرمیوں میں سرگرم قیدیوں کے سرکاری اعداد و شمار پیش نہیں کیے ہیں. لیکن بحرین کی سیاسی جماعتوں من جملہ جمعیت اسلامی الوفاق کی جانب سے کیے جانے والے اعلان کے مطابق سیاسی اور مذہبی سرگرمیاں انجام دینے والے 5,000 سے زیادہ بحرینی شہری اس وقت آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں ہیں۔ بحرین میں سیاسی قیدیوں کی صورتحال کے بارے میں چند نکات قابل غور ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ بحرین میں سیاسی قیدی کی ایک بڑی تعداد بغیر کسی الزام کے اور بغیر کسی قانونی چارہ جوئی کے جیلوں میں قید ہیں اور انہیں طویل قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ حسین برکات ان قیدیوں میں سے ہیں جن کو آل خلیفہ حکومت نے عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ بحرینی شہریوں کی نظر بندی کی سب سے بڑی وجہ ان کی آل خلیفہ پر تنقید اور حکومت مخالف مظاہروں میں شرکت ہے، یہاں تک کہ آل خلیفہ حکومت نے بحرین اور اسرائیل کے مابین معمول کے معاہدے کی مخالفت کرنے والوں کو جیل کی سزا سنائی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بحرین میں سیاسی قیدیوں پر مختلف طریقوں سے تشدد کیا جاتا ہے۔ آل خلیفہ حکومت نے قیدیوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ قیدی جو بیمار ہیں انہیں بھی آل خلیفہ حکومت نے نظر انداز کیا ہے اور ان کی جسمانی حالت کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ قیدیوں کی صورت کی صحت کی حالت پر احتجاج کرنے والے کچھ قیدیوں کو غائب کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آل خلیفہ حکومت نے قیدیوں پر شدید دباؤ بڑھانے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے، اسی لیے تشدد پسندانہ اقدامات انجام دے رہی ہے۔ بحرین کی جیلوں میں قیدیوں کی کثیر تعداد نے صحت کے مسائل پیدا کیے ہیں جس پر قیدی ہمیشہ احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، لیکن یہ مسائل اب ایک بڑے بحران میں تبدیل ہو گئے ہیں کیونکہ گزشتہ ایک سال سے کرونا وبا پھیلنے سے حالات بدل گئے ہیں۔ بحرین کی 14 فروری انقلاب تحریک نے اس ملک کے جیل میں 10 جون کو پیش آنے والے واقعے کی جس میں حسین برکات کی شہادت ہوئی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ آل خلیفہ سیکورٹی فورسز نے بحرین کی جیلوں میں سیاسی قیدیوں پر بار بار حملہ کیا ہے اور 17 اپریل کو جاؤ جیل پر ہونے والے حملے کا وسیع پیمانے پر رد عمل سامنے آیا تھا۔ جاؤ جیل میں سیاسی کارکنوں کے خلاف پولیس کی کارروائی نے بحرین کے اندر اور باہر بڑے پیمانے پر تشویش پیدا کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی ترجمان مارتا ہورٹاڈو نے کہا کہ بحرین کی جاؤ جیل میں 17 اپریل کو پرامن دھرنا ختم کرنے کے لیے خصوصی پولیس دستوں کے ذریعے غیر ضروری طاقت کے استعمال سے ہمیں دکھ ہوا ہے۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ بحرین میں سیاسی قیدیوں کے خلاف آل خلیفہ کے وسیع پیمانے پر تشدد کے جواب میں انسانی حقوق کے محافظوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے ابھی تک کوئی باضابطہ اقدام نہیں اٹھایا گیا، صرف چند ہی بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں نے ہی احتجاج کیا ہے۔ یہی امر باعث بنا ہے کہ بحرین میں سیاسی قیدیوں کے خلاف آل خلیفہ حکومت کے تشدد پسندانہ اقدامات کا سلسلہ بند ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔